بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، نمبر دو، قلت طعام. مجاہدے کا بیان چل رہا تھا کہ اللہ کا قرب اگر آدمی حاصل کرنا چاہے تو اللہ کے راستے میں مجاہدہ بھی کرنا پڑتا ہے. مجاہدے کی قسمیں اجمالی طور پر ہم نے پڑھی، ان میں سے گزشتہ کا جو ذکر ہوا تھا وہ قلت کلام کا تھا، کہ انسان بات کرنے کی عادت جو ہے وہ کم کرے، اپنی بات کم کرے، بے جا گفتگو نہ کرے. اور یہاں رک کر یہ بلکہ ایک محاسبہ اپنا کرنا چاہیے، جو ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق عمل ہوا بھی نہیں ہوا، اپنے باتوں کو ہم نے کتنا کم کیا، کتنی بیجا اور لغو باتیں ہم نے کی نہیں کی. محاسبے سے پھر اعمال قابو میں آتے ہیں، اعتدال پیدا ہوتا ہے. حضرت دوسرا جو نمبر ذکر کر رہے ہیں وہ ہے قلت طعام کا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کلو وشربو ولا تصرفو انہ لا يحب المصرفین، کھاؤ اور پیو، حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تبارک و تعالی حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یجزیہم ما یجزی اہل السماء من التسبیح والتقدیس. مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو غذا کی جگہ وہ چیز کافی ہو جائے گی جو اہل آسمان کو کافی ہوتی ہے، یعنی تسبیح و تقدیس. بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ انہوں نے خلوت میں مدتوں کھانا نہیں کھایا. اس حدیث سے ظاہر ہے کہ بعض اوقات صرف ذکر و تسبیح بھی غذا کا کام دے سکتے ہیں، لیکن تقلیل غذا کے جو واقعات منقول ہیں آج کل ان پر عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان حضرات کو قوت زیادہ تھی کہ غذا کم کرنے سے بھی جمعیت قلب فوت نہیں ہوتی تھی، اور ان کی قوت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ان سے بعض اشغال ایسے منقول ہیں جو آج کوئی کرے تو کمر ہی ٹوٹ جائے. چنانچہ صلاۃ معکوس ہے، جس کی حقیقت یہ ہے کہ الٹا لٹک کر شغل کرتے ہیں، الٹا لٹک گئے درختوں پر، عبادت چل رہی ہے. جو ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں لوگ کرتے تھے، آج کے زمانے میں اگر کریں گے تو بڑا مسئلہ ہے. تو قوت مضبوط تھے تو ان کے لیے کم کھانا زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتا تھا، اگر ہم کم کھائیں گے تو ہمارے لیے نقصان دہ. تو حقیقت یہ ہے کہ شارع علیہ الصلاۃ والسلام نے تقلیل طعام کو تجویز کیا ہی نہیں، بلکہ کھانے کے اوقات معتادہ کو بدل کر ان میں فصل زیادہ تجویز کیا ہے. یعنی شریعت نے کھانے کو کم نہیں کیا بلکہ کھانے کے اوقات بدل دیے، اور ایک کھانے سے دوسرے کھانے کے درمیان میں فاصلہ رکھ دیا، جو صبح میں کھانا ہے پھر شام میں کھانا ہے، روزے کی شکل بنا دی. اور اس تبدیل عادت و زیادت فصل سے جو نفس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو شریعت نے تقلیل طعام کے قائم مقام سمجھا ہے. یعنی جو عادت ہماری بدل گئی کہ صبح میں کھائیں پھر شام میں کھائیں، درمیان میں زیادہ فاصلہ جو ہوتا ہے، زیادہ وقفہ جو گزر جاتا ہے، اور اس سے نفس کو جو تکلیف ہوتی ہے وہی کم کھانے کے برابر ہے. اس میں جتنی صورتیں مجاہدی کی نکل سکتی ہیں، اور روزہ ان سب میں سب سے افضل ہے. لہذا تقلیل طعام کو شریعت نے روزے کی صورت میں مقرر فرمایا ہے. اس کے علاوہ صورتیں اہل مجاہدہ نے جو تقلیل طعام کی اختیار کی ہیں، شریعت میں اس کی مقصودیت کی اصل نہیں، یعنی کم کھانا اور بھوکا رہنا یہ شرعی مجاہدہ نہیں ہے، اور بھوک کی فضیلت وارد ہے. اس سے اختیاری بھوک مراد نہیں بلکہ غیر اختیاری مراد ہے، یعنی اس بھوک کے فضائل نہیں جو باوجود غلہ گھر ہونے کے اختیار کی جائے، بلکہ کسی شخص پر فاقہ آ پڑے، تنگ دستی ہو، تو اس کی تسلی کے لیے فضائل بیان کر دیے گئے ہیں کہ مسلمان کو فاقے سے پریشان نہ ہونا چاہیے، اس سے اس کو ثواب ملتا ہے، درجات میں ترقی ہوتی ہے. تو یہ فضائل ایسے ہی ہیں جیسا کہ احادیث میں بیماری کے فضائل ہیں اور اس پر ثواب بیان کیا گیا ہے. یقیناً اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ خود بیمار پڑ جائے. اسی وجہ سے چونکہ قلت طعام نہ خود بذات مقصود ہے اور نہ اتنی قلت طعام کی آج کے قوا کے اعتبار سے سہارا ہے جتنا کہ متقدمین کو تھی، تو اس لیے تبلیغ دین کے قلت طعام کے بیان پر عمل کرنے سے منع کر دیا گیا. خلاصہ پوری بات کا یہ ہے کہ قلت طعام کا حکم آج کے زمانے میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں کھانا کم کھانے پر قوا ان کے مضبوط تھے تو کام چل جاتا تھا, کمزوری نہیں ہوتی تھی. لیکن آج اگر کھانا کم کھاتے ہیں تو طبیعت متاثر ہو جاتی ہے. تو اس لیے آج جو ہے آدمی کو خوب پیٹ بھر کے کھانا کھانا چاہیے. فرماتے ہیں لیکن اس سے مراد یہی ہے کہ حد سے زیادہ بھی آدمی نہ کھائے. الغرض قلت طعام فی نفسی ہی مقصود نہیں ہے بلکہ ذریعہ مقصود ہے. اچھا, فی نفسی ہی کھانے کا کم کرنا یہ بھی مقصد نہیں ہے بلکہ یہ مقصود کا ذریعہ ہے, اور مقصود کثرت قوت بہیمیہ ہے, یعنی انسان کے اندر جو قوت بہیمیہ ہوتی ہے جس سے خواہشات پیدا ہوتے ہیں اس کو کم کرنا ہے. جب پیٹ بھوکا ہوگا کھانا آدمی کم کرے گا, کھانا کم کھائے گا تو آدمی کی یہ جو قوت ہوتی ہے خواہشات کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ سرد پڑا ہوا ہوتا ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ ان کی اس قوت کو کم کر دیا جائے, خواہشات نہیں اٹھیں گے تو گناہ بھی نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ مقصود کثرت قوت بہیمیہ ہے, اور اس کثرت سے بھی مقصود نفس کو گناہوں سے روکنا ہے. بس اگر یہ گناہوں سے نفس کا رکنا بلا تقلیل طعام ہی میسر آ جائے تو تقلیل طعام ضروری نہیں ہے. نیز عبادت میں سرور و نشاط صحت اور قوت ہی سے ہوتا ہے, اور تجربہ ہے کہ آج کل تقلیل غذا سے اکثر صحت برباد ہو جاتی ہے. لہذا سالک کو چاہیے کہ نہ اتنی تقلیل کرے کہ صحت برباد ہو جائے, اور نہ اتنی کثرت ہو کہ حد سے زیادہ کھا لے, بلکہ اوسط درجے کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور ہر شخص کا اوسط درجہ اس کی خوراک کی مقدار کے اعتبار سے جدا جدا ہوتا ہے. تو اصل طریقہ یہ ہے کہ جس وقت بھوک لگے اس وقت کھانا کھائیے, اور اتنا کھا کے رک جائیے کہ چند لقمے کھانے کو اور جی چاہ رہا ہو, تو وقت سے پہلے ہی رک جانا چاہیے. بعض اکابرین اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آدمی کھانا کھاتے کھاتے اس مرحلے پر پہنچتا ہے کہ وہاں آنے کے بعد خیال یہ ہوتا ہے کہ اب کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں, تو یہاں رک جانا چاہیے آدمی کو. زیادہ پھر اگر وہاں کھا لے گا آدمی تو بہت زیادہ کھانے میں آ جائے گا, پھر رک جائے گا تو پھر آدمی میں یعنی سستی پیدا نہیں ہوگی اور نشاط طبیعت میں باقی رہے گا. پھر تو کھانے کے سلسلے میں قلت طعام کا جو ہے نا حاصل یہی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں قلت منام. نمبر تین قلت منام. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا, یعنی رات کو کھڑی رہا کرو مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات یا اس سے نصف کسی قدر کم کر دو. یہاں منشا بتا دیا یعنی ذریعہ بتا دیا کہ تصوف کے راستے میں سالک کو چاہیے کہ کم سونا چاہیے. دلیل قرآن پاک کی آیت ہے. اس سے معلوم بھی یہی ہوتا ہے کہ تصوف کے جو علوم ہیں, تصوف کے جو اعمال ہیں وہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں, قرآن و سنت سے علیحدہ یہ چیز نہیں ہے. تو اللہ پاک نے سورہ مزمل میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ رات کا قیام کرو. تو فرماتے ہیں کہ مذکورہ بالا آیت میں قیام لیل کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ریاضت کے خوگر ہوں کہ جس سے استعداد نفس اکمل و اقوا ہو, چونکہ رات کا اٹھنا اور جاگنا نفس کے کچلنے میں خوب مؤثر ہے. اور دعا ہو یا قرت ہو, نماز ہو یا ذکر ہو, ظاہراً و باطناً ہر بات خوب ٹھیک سے ادا ہوتی ہے. ظاہراً تو اس طرح کے فرصت کا وقت ہوتا ہے, الفاظ خوب اطمینان سے ادا ہوتے ہیں, اور باطناً اس طرح کے خوب جی لگتا ہے, اور موافقت دل و زبان کا یہی مطلب ہے کہ وہ وقت انتہائی فرصت کا وقت ہوتا ہے. آدمی بالکل نیند لے کر نشاط کے ساتھ چستی کے ساتھ اٹھتا ہے, اس موقع پر اگر نماز پڑھ رہا ہو, ذکر کر رہا ہو, قرت کر رہا ہو تو جی بھی لگتا ہے, اور لوگوں کی طرف سے کوئی رکاوٹیں بھی نہیں ہوتی, دشواریاں بھی نہیں ہوتی ہیں, بالکل یکسوئی کا وقت ہوتا ہے. تو اس لیے رات میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے. اسی لیے رمضان المبارک میں نماز تراویح کا ادا کرنا شرعی حکم ہے, جو کہ تقلیل منام کا مستلزم ہے. جس طرح صوم کو تقلیل طعام میں دخل ہے, اسی طرح تراویح کو تقلیل منام میں دخل ہے. جس طرح روزے میں تبدیل عادت سے مجاہدے کی شان آ جاتی ہے, اسی طرح یہاں بھی شریعت نے محض تبدیل عادت سے مجاہدے کا کام لیا ہے. کیونکہ عام عادت یہی ہے کہ اکثر لوگ عشاء کے فوراً بعد سو جاتے ہیں, تو نیند کے وقت میں تراویح کا امر کر کے عادت کو بدل دیا ہے, جس سے نفس پر گرانی ہوتی ہے, اور یہی مجاہدہ ہے. تو اگر شریعت نے تقلیل منام میں محض بیداری پر اکتفا نہیں کیا کہ خالی بیٹھتے جاگتے رہا کرو, بلکہ اعمال کی تلقین فرمائی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی تعریف اس طرح فرماتے ہیں وبالاسحار ہم یستغفرون, کو پچھلے حصے رات میں استغفار کیا کرتے ہیں, یعنی رات کے پچھلے حصے میں اخیر حصے میں استغفار کیا کرتے ہیں. دوسری جگہ ارشاد ہے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, کہ مطلب یہ ہے کہ رات کو نماز پڑھتے ہیں مگر طرز کلام سے عموم ظاہر ہے, لہذا مطلق دعا و ذکر بھی مراد ہو سکتا ہے. پھر اس میں دینی فوائد کے علاوہ دنیاوی فوائد بھی ہیں. چنانچہ نیند کم ہونے سے رطوبت فضلیہ کم ہوتی ہے جو صحت کے معین ہیں, نیز اس سے چہرے پر نور پیدا ہوتا ہے. چنانچہ ایک محدث کا قول ہے من کثرت صلاته فی اللیل حسن وجهه فی النہار، جو شخص رات کو نماز زیادہ پڑھے گا تو دن میں اس کا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ تو یہ نیند کے جو ہے کم سونے کے فوائد یہ بھی ہیں کہ رات میں اٹھ کر عبادت کے فوائدوں میں سے دنیاوی فوائد یہ بھی ہیں کہ چہرہ بھی خوبصورت ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی رطوبت بھی جو ہے نا کم ہوتی ہے، اور حد سے زیادہ سونے سے برودت بڑھ جاتی ہے جس سے قوت فکریہ کم ہو جاتی ہے، اور قوت فکریہ کی کمی سے دنیا اور دین دونوں کے کام خراب ہوتے ہیں جس سے امور انتظامیہ خلل پڑتا ہے، ایسے شخص کو پابندی اوقات کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ اعتدال در قلت منام، یعنی سونے میں کم سونے میں بھی اعتدال کرنا چاہیے، اس مجاہدے میں بھی اعتدال مطلوب ہے، چنانچہ آج کل 6-7 گھنٹے ضرور سونا چاہیے، اور اگر نیند بہت غالب ہو تو اس کو دفع نہ کیا جائے، وظیفے کو چھوڑ کر سو رہنا چاہیے، پھر دوسرے وقت پورا کر لیا جائے، اور اگر زیادہ غلبہ نہ ہو تو ہمت کر کے جاگنا چاہیے۔ غلبے کی صورت میں اگر نیند کو دفع کیا جائے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ دماغ میں خشکی پیدا ہوتی ہے، اور سفرہ میں اشتعال بڑھ جاتا ہے، سودا میں ترقی ہو جاتی ہے، خیالات فاسدہ آنے لگتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ان کو الہام سمجھ کر اپنے کو بزرگ جاننے لگتا ہے، آخر یہ ہوتا ہے کہ جنون ہو جاتا ہے۔ تو اس قلت منام میں بھی اعتدال چاہیے کہ آدمی بالکل کم سو رہا ہو تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے طبیعت خراب ہوتی ہے، اور بہت زیادہ بھی نہیں سونا چاہیے، آگے اس کو ذکر کر رہے ہیں بلکہ یہاں نہیں ہیں، تو بہت زیادہ سوئیں گے تو اس سے ظاہر سی بات ہے کہ سستی پیدا ہوتی ہے پھر۔ تو چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اذا قام احدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليستجر، کہ جب تم میں سے کوئی شخص رات کو اٹھے پھر غلبہ نوم سے قرآن اس کی زبان سے صاف نہ نکلے اور کچھ خبر نہ ہو کہ کیا زبان سے نکل رہا ہے تو اس کو لیٹ جانا چاہیے۔ جو بعض لوگ تقلیل منام وغیرہ اسباب مجاہدے میں بہت غلو کرتے ہیں کہ نقصان کے لائق ہونے کی طرف التفات ہی نہیں کرتے، تو اس حدیث میں اس کی اصلاح ہے، اور راز اس میں دو ہیں، ایک یہ کہ غلو سے بعض اوقات ضرر جسمانی لاحق ہو جاتا ہے جیسا کہ اوپر گزرا، اور پھر ضروری عبادت بھی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا یہ ہے کہ جب غلبہ نوم سے الفاظ صحیح نہیں نکلیں گے تو جو ثواب ان الفاظ کے متعلق ہے وہ حاصل نہ ہوگا، پھر تیرے جاگنے سے فائدہ کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کم سونے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، البتہ نیند آ جائے تو پھر نیند کا غلبہ ہے تو سو جانا چاہیے، غلبہ نہیں ہے تو تھوڑا سا مجاہدہ کر کے عبادت میں رہے، کیونکہ کم سونے سے نقصان دو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جسمانی ضرر ہوگا، عبادتیں صحیح طریقے پر ادا نہیں ہوگی، اور ضروری عبادتیں ادا کرنا بھی آدمی کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ الفاظ صحیح نہیں نکلیں گے نیند کے غلبے کی وجہ سے، جب الفاظ صحیح نہیں نکلیں گے تو پھر ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تو تیسرا مجاہدہ ہے قلت منام، کم سونا۔ اس کے بعد چوتھا مجاہدہ فرماتے ہیں کہ قلت اختلاط مع الانام، یعنی لوگوں سے غیر ضروری اختلاط میل جول نہ بڑھانا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ماں سوا اللہ سے 3 قسم کے تعلقات ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ سے آدمی کا جو تعلق ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تعلق محمود جس کا شریعت نے امر فرمایا ہے، وہ تو عین تعلق بحق ہے، اس کا قطع کرنا ناجائز ہے۔ دوسرا تعلق مذموم جس کی شریعت میں ممانعات ہے، اس کا قطع کرنا واجب ہے۔ تیسرا تعلق جو ہے نا وہ مباح ہے، جو نہ طاعت ہے نہ معصیت، اس میں قطع کی ضرورت نہیں، البتہ تقلیل کرنا ضروری ہے۔ بس جہاں قطع تعلق کی تعلیم ہے وہاں مراد تعلق محمود نہیں بلکہ مذموم اور مباح تعلق ہے، مگر مذموم بطور ترک کے اور مباح بطور تقلیل کے، اور جب تک نسبت مع الخالق راسخ نہ ہو تعلق مع الخلق بلا ضرورت سراسر مضرت ہے۔ یعنی فرماتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک تعلق وہ ہوتا ہے جو شریعت میں محمود ہے، جو بالکل حق ہے وہ کرنا چاہیے، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، ان کی ادائیگی ہوتی ہے، ان سے میل جول ہے، ان کی ضروریات ہے، اس کا لحاظ کرنا، اس کا ادا کرنا۔ دوسرا تعلق جو ہے وہ ہے جو مذموم ہوتا ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے کہ جس سے گناہ آدمی انجام دے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو مباح ہوتا ہے کہ بلا ضرورت آدمی ملے۔ تو فرماتے ہیں کہ تعلق مذموم سے بچنا تو ضروری ہے، تعلق مباح بھی جو ہے نا وہ چھوڑ دینا چاہیے انسان کو، اس میں بھی نقصان ہے۔ اور جو منفعت سوچی جاتی ہے کہ ادا حق خلق ہے، وہ حق خلق بھی جبھی ادا ہوتا ہے کہ نسبت مع الخالق راسخ ہو جائے، ورنہ تو نہ تو حق خالق ادا ہوتا ہے اور نہ حق خلق۔ یہ ایک کا نہیں بلکہ ہزاروں اہل بصیرت کا تجربہ ہے، اور آپ سے زیادہ اہل تمکین نے ایسے تعلقات کو چھوڑ دیا ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے بعض دفعہ کہ بھئی اس تعلق میں مخلوق خدا یعنی مخلوق کا حق ادا ہو رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ مخلوق کا حق ادا نہیں ہو رہا، بلکہ پہلے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اور وہ تعلق اگر مضبوط ہوگا تو پھر جو ہے نا مخلوق کا حق ادا ہو سکتا ہے، مخلوق کا تعلق جو ہے نا وہ فائدہ مند ہوگا. اللہ سے تو تعلق نہیں ہے، اور مخلوق کے تعلق کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ فائدہ مند ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس میں فائدہ نہیں ہے، پہلے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرے پھر مخلوق سے تعلق کو قائم کرے. اس میں ہوگا ایک، اگر ایسا نہ ہو تو پھر حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق بھی حاصل نہیں ہوگا، نہ بندوں کا تعلق حاصل ہوگا. فرماتے ہیں بلکہ بندوں کا تعلق تو حاصل ہو جائے گا، فائدہ نہیں ہوگا اس کا. قول فیصل اس خلوت کے باب میں یہ ہے کہ جس شخص کو کوئی ضروری حاجت دینی یا دنیاوی نہ دوسروں سے متعلق ہو، اور نہ دوسروں کی کوئی ایسی دینی یا دنیاوی حاجت اس شخص سے متعلق ہو، اس کے لیے خلوت جائز ہے بلکہ افضل ہے. جی دینی دنیاوی ضرورت نہیں ہے تو آدمی لوگوں سے تعلق میں نہ رہے. ہاں دینی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے مل سکتا ہے، دنیاوی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے مل سکتا ہے، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر نہیں ملنا چاہیے. جیسے ہمارے چائے پینے کی جو مجلسیں ہوتی ہیں، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، چائے کے لیے جمع ہو گئے، پان کھانے کے لیے چلے گئے، دوست جمع ہو گئے، تفریح کے لیے نکل گئے، تو یہ تعلقات پورے مباح ہیں فی نفسی ہی، لیکن چھوڑ دینا چاہیے ان کو. تو خصوصاً ایام فتن و شرور میں، جبکہ اختلاط کے خلجانات و تشویشات و ایزاؤں پر صبر کرنے کی توقع و ہمت نہ ہو. جی یعنی جہاں پر فتنوں کا زمانہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے ایسے موقع پر اختلاط کی وجہ سے بہت سی تشویشیں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، آدمی کے فتنوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو وہاں پر تو ظاہر سی بات ہے کہ اجتناب کرنا چاہیے. اور احادیث میں جو ترغیب خلوت کی آئی ہے وہ ایسی حالتوں ہی میں ہے، یعنی خلوت کی جو حالت آئی یعنی حدیثوں میں جہاں تعلیم اور ترغیب ہے کہ آدمی لوگوں سے تعلق کو کم رکھے، تو وہ ایسے ہی تعلقات کے بارے میں ہیں کہ جہاں پر آدمی کے فتنوں میں پڑنے کا اندیشہ ہو، گناہوں میں پڑنے کا اندیشہ ہو. جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، ورجل معتزل فی شعب جبر له غنیمۃ یؤدی حقها ویعبد اللہ. دوسری حدیث میں ہے کہ یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یضر بدینه من الفتن. یعنی ایسا وقت نزدیک آنے والا ہے کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، جن کو لیے پہاڑیوں کی چوٹیوں اور بارش کے جمع ہونے کی جگہوں یعنی نالوں میں جبکہ وہ خشک ہو جائیں اپنے دین کو لیے ہوئے فتنوں سے بھاگا پھرے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی نکل جائے گا، لوگوں سے دور ہو جائے گا، وہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہوگا، اور پہاڑوں میں چلا جائے گا، چوٹیوں میں چلا جائے گا، اور دوسری جگہوں پر آدمی زندگی گزارنے کو ترجیح دے گا جو لوگوں سے دور ہوں گے. اور جس شخص کو دوسروں سے یا تو کوئی حاجت ضروری ہو، خواہ دنیاوی ہو جیسے تحصیل نفق عیال، جبکہ توکل پر قادر نہ ہو، خواہ دینی ہو مثلا تحصیل علوم ضروریہ، اس کے لیے خلوت جائز نہیں ہے. یعنی دنیاوی ضرورت ہے تو وہاں خلوت اختیار کر لے یہ بھی جائز نہیں، دینی ضرورت ہے تو وہاں پر بھی خلوت اختیار کر لے جائز نہیں ہے، وہاں تعلق ضرور رکھنا چاہیے. تو اس کی مثال دے رہے ہیں کہ اہل و عیال کا نفقہ ہے، بیوی بچوں کا خرچ ہے، آدمی کو اٹھانا ہے، اب جا کے خلوت میں بیٹھ گیا راہبوں کی طرح، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے حق کیسے ادا ہوں گے، کھائیں گے کیسے، پئیں گے کیسے، زندگی کیسے گزاریں گے، تو کمانا ضروری ہے پھر اس کے لیے، جائے لوگوں سے تجارت وغیرہ کرے، کما کر لا کر ان کو نفقہ دے. فرماتے ہیں کہ جب کہ توکل پر قادر نہ ہو، بعض دفعہ آدمی کو توکل ہوتا ہے، ایسا توکل ہوتا ہے کہ اللہ پاک کھلائیں گے، تو پھر وہ الگ بات ہے. توکل الگ، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا توکل ہے تو وہ الگ ہے، حضرات صحابہ اکرام کا توکل بھی اسی نوعیت کا ہوتا تھا. اسی طرح اگر اس کے ساتھ خلائق کی حاجات دنیاوی یا دینی متعلق ہوں تو بھی خلوت جائز نہیں. اور بعض احادیث سے جو نہیں خلوت کی مفہوم ہوتی ہے وہ ایسی ہی دونوں حالتوں پر محمول ہے. یعنی بعض احادیث میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بھئی لوگوں سے تعلق ضرور رکھنا چاہیے، تو فرماتے ہیں کہ جہاں لوگوں سے تعلق اس معنی کر ہو کہ تعلق رکھنا ضروری ہو جائے دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے، تو وہاں پر جو ہے نا ان سے کنارہ کشی اختیار کرنا جائز نہیں. جیسا کہ حضرت عثمان ابن مضعون کو تبتل سے منع فرمایا گیا کہ اس وقت ان کو بھی تحصیل علوم کی دین کی حاجت تھی، ادھر مسلمانوں کو بھی ان کی طرف دینی حاجت تھی، بالخصوص اعلاء کلمۃ اللہ و ترقی اسلام میں ان کی بہت بڑی ضرورت تھی. تو یہ تفصیل اس خلوت میں ہے جس کو بطریق عادت دائمی تجویز و اختیار کریں. ایک خلوت چند روزہ ہے جس کی ضرورت بسا اوقات مبتدی سالک کے لیے واقع ہوتی ہے. یعنی فرماتے ہیں کہ ایسی خلوت اختیار کر لینا کہ جہاں پر آدمی کا حق ضروری، یعنی حق ادا کرنا ضروری ہے، دنیاوی حقوق ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے مثال کے طور پر، تو وہاں پر مستقل طور پر خلوت اختیار کر لیا تو وہ جائز نہیں. اور ایک یہ ہے کہ چند دنوں کے لیے عارضی طور پر آدمی جاتا ہے صوفیہ کے پاس، اولیاء اللہ کے پاس، خانقاہوں میں، اور رہ کر 8 دن، 10 دن، 40 دن رہ کر آ جاتا ہے، مہینہ دو مہینہ، تو پھر یہاں پر جو ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ناجائز ہے، اس کی صورت الگ ہوتی ہے. مستقل طور پر حقوق میں کوتاہی کرتے ہوئے خلوت اختیار کر لینا یہ صحیح نہیں ہے. خلوت کے فائدے، گناہوں سے بھی اجتناب ہوتا ہے. خلوت کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ گناہوں سے اجتناب ہوتا ہے، بشرطے کہ ایسی عجلت ہو جس میں نگاہ کی بھی حفاظت کرے. کان کی بھی حفاظت کرے، دل کی بھی حفاظت کرے، قصدن کسی غیر کا خیال دل میں نہ لاوے، اگر آ جائے تو ذکر میں مشغول ہو کر اس کو دفع کرے، ایسی عجلت میں واقعی گناہوں سے بہت حفاظت ہوگی، اور ظاہر ہے کہ دفع مضرت دلب منفعت پر مقدم ہے، یعنی نقصان کو دور کرنا یا نفع حاصل کرنے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، آدمی اپنے اوپر جو نقصان آ رہا ہے اس کو دور کرے۔ تو عزلت اختلاط پر مقدم کیوں نہ ہوگی، جبکہ اختلاط میں گو منافع بہت ہیں مگر ساتھ ہی یہ بھی مضرت ہے کہ اس میں اکثر گناہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرے اختلاط کے ساتھ قلت کلام بہت دشوار ہے، یہ کام صدیقین اور کاملین کا ہے، ورنہ اکثر اختلاط میں فضول باتیں بہت کرنی پڑتی ہیں، جن لوگوں کا وقت خلوت کے لیے مخصوص نہیں ہوتا رفتہ رفتہ ان کا قلب انوار سے بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ تو خلوت کا فائدہ یہ ہے کہ گناہوں سے اجتناب ہوتا ہے، لیکن آگے یہ قید بھی لگا دی حضرت نے کہ بھئی ایسی خلوت ہو جس میں نگاہ کی حفاظت، کان کی حفاظت، دل کی حفاظت ہو۔ اب آج کے زمانے میں خلوت ہم اختیار کرتے ہیں فون لے لے کے اپنی، تو یہ جو ہے نا محمود نہیں ہے، یہ تو گنہگاری ہے، یہ جو حرکتیں ہم عام طور پر کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر فون لے لے قرآن سننے کے لیے، فون لے لے جائز مقاصد کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اور لوگوں سے اختلاط کی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ نقصان یعنی گناہ ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اگر ملتے ہیں تو بات تو لازماً کرنا پڑتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ صدیقین اور کاملین کا ہوتا ہے کہ ملنے کے باوجود بات نہیں کرتے، لیکن جن لوگوں کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے تو وہ ملیں گے تو بات کریں گے، بات کریں گے تو گناہوں میں پڑ جائیں گے پھر۔ اور فرماتے ہیں کہ وقت اتنا ضرور اپنا خالی ہونا چاہیے خلوت کے لیے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم یاد کریں، تنہائی میں رہیں، ورنہ آدمی کا دل انوار سے بالکل خالی ہو جاتا ہے، لوگوں کے تعلقات کی وجہ سے دل کی حالت یہ ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں اختلاط کے فوائد، ہاں جن حالات میں بعض افراد کے لیے جلوت یعنی اختلاط مفید ہے ان کے لیے اس کے یہ فوائد ہیں۔ اول، تعلیم و تعلم اس پر موقوف ہے، عدلت سے تعلیم و تعلم کا باب بند ہو جاتا ہے، یعنی بغیر اختلاط کے بغیر تعلق کے کیسے آپ تعلیم حاصل کریں گے، کیسے دوسروں کو سکھلائیں گے؟ تو اس لیے جو ہے اختلاط کا فائدہ ایک یہ ہے کہ ضرور اختلاط کرنا چاہیے، فائدہ یہ ہے کہ تعلیم و تعلم جو ہے نا اس کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے، اور علیحدگی سے تعلیم و تعلم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ دوم ہے، اختلاط میں خدمت خلق کا موقع ملتا ہے، لوگ مخلوق کی خدمت ہو سکتی ہے ملنے کی وجہ سے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جماعت کی فضیلت اختلاط ہی سے حاصل ہو سکتی ہے، جو شخص جو ہے نا عجلت گزی ہوگا تو وہ جماعت کا ثواب اور خدمت خلقی کی فضیلت سے محروم رہے گا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس سے توازو پیدا ہوتی ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ دین کا فیض ہوتا ہے، بدون اختلاط کے بزرگوں سے فیض حاصل کرنا دشوار ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اختلاط بھی ہونا چاہیے کہ تعلیم و تعلم بھی حاصل ہوگا، خدمت خلق بھی ہوگی، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کر سکیں گے، اور توازو بھی پیدا ہوگی، اور دین کا فیض حاصل ہوگا، بزرگوں کی صحبت میں رہیں گے۔ تو اس لیے ضروری اختلاط ضرور کرنا چاہیے۔ طریقہ کار، ہر کام کو اپنے اوقات مقررہ پر کریں، دنیا کا کام اپنے وقت میں اور وظائف اپنے وقت میں، حتیٰ کہ گاہ گاہ لطیف اور مختصر مزاح بھی اپنے اور دوسرے مسلمانوں کے تفریح و تطیب قلب کے لیے اپنے موقع میں کر لینا چاہیے، یہ کبھی کبھی مذاق بھی کر لینا چاہیے، یہ بھی اسلامی تعلیمات میں سے، ایسا نہیں ہے کہ آدمی خلوت میں چلا گیا تو بس اسی میں ہو کر رہ گیا، نہیں، تطیب قلب کے لیے کرنا چاہیے، حضور بھی کیا کرتے تھے۔ اس طرح سب کام چلتے رہیں گے، ورنہ بالکل گوشہ نشین ہونے سے بعض اوقات طبیعت میں شوق اور امنگ کا مادہ ضعیف ہو جاتا ہے، اور بدون اس کے کام چلنا دشوار ہے۔ خدمت خلق اللہ سالک کے لیے بہت ہی نافع ہے، مگر ضرورت خدمت سے زیادہ اختلاط نہ کریں کہ وہ مضرات باطنی سے ہیں۔ سالک کے لیے عدلت ضروری ہے، تعلقات بڑھانا نہ چاہیے، نہ دوستی نہ دشمنی کہ ذکر اللہ میں خلل انداز ہوگا۔ جب تک خلوت میں دل خدا تعالیٰ کے ساتھ لگا رہے، خلوت میں رہے، اور جب خلوت میں انتشار اور ہجوم خطرات ہونے لگے تو مجمع میں بیٹھے، مگر نیک مجمع میں بیٹھے، اس سے خطرات دفع ہوں گے، اور اس وقت یہ جلوت بھی خلوت کے حکم میں ہے۔ یہ چار قسمیں قلت کلام، قلت طعام، قلت منام اور قلت اختلاط مع الانام مجاہدہ اجمالی کی ہیں۔ اب آگے اخلاق کے بیان میں مجاہدے کی تفصیلی قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہ مجاہدے کے باب میں اجمالی طور پر چار چیزوں کا مجاہدہ بیان فرمایا ہے، ایک تو یہ ہے کہ بات آدمی کم کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی کم کھائے، لیکن آج کے زمانے میں یہ ہے کہ نسبتاً زیادہ کھانا چاہیے، اتنا کھانا چاہیے کہ یعنی آدمی کے لیے عبادتوں میں جو ہے نا تقویت مل سکے۔ اس کی جو حد علماء اور صوفیہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں کمزوری نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اصل عبادات بھی آدمی سے چھوٹنے لگتی ہیں۔ اور تیسری چیز ہے قلت منام، کم سونا چاہیے، اور کم سونے سے مراد یہ ہے کہ اتنا کم نہ کرے کہ جس سے صحت میں نقصان ہو۔ تو آج کے زمانے میں 7 گھنٹوں کے آس پاس ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں، اور ضروری بھی ہے کہ نیند اگر پوری ہوگی تو آدمی کا بدن بھی صحت مند ہوگا، اور آدمی کام بھی کر سکے گا، عبادت بھی کر سکے گا۔ اور چوتھی چیز ہے قلت اختلاط مع الانام، یعنی لوگوں کے ساتھ تعلق کا کم ہونا، جہاں تک ہو سکے کم رکھنا چاہیے۔ دینی یا دنیاوی ضرورت ہو تو ملے، دینی یا دنیاوی ضرورت نہ ہو تو پھر آدمی ترک کر دے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے، یا اللہ ذکر کو قبول فرمائیے، یا اللہ کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ بے ادبی و توجہ نہ ہونے کو قبول فرمائیے، یکسوئی نہ ہونے کو قبول فرمائیے، یا اللہ اس کو معاف فرمائیے، بے ادبی اور عدم توجہ کو معاف فرمائیے، یا اللہ بخشش فرمائیے، صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے دلوں کو صاف اور پاک فرمائیے، یا اللہ دلوں کو صاف اور پاک فرمائیے، اپنے ذکر کی محبت، اپنے ذکر کی حلاوت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے، ذکر کے انوارات اور برکات ہمارے اوپر نازل فرمائیے، یا اللہ دارین میں سعادتوں و عزتوں کا ذریعہ بنائیے، دونوں جہاں کی ذلتوں اور رسوائیوں سے حفاظت کا ذریعہ بنائیے، یا اللہ اپنا قرب نصیب فرمائیے، اپنی رضا نصیب فرمائیے، یا اللہ اپنا قرب نصیب فرمائیے، اپنی رضا نصیب فرمائیے، جنت عطا فرمائیے، جہنم سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ قبر کی زندگی کو آسان فرمائیے، حشر کی زندگی کو آسان فرمائیے، یا اللہ دنیا جہاں کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جس جس کی جو جو ضرورت ہے محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔